الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم اور کرامی عزیز، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے اور شکر ہے، اس نے ہمیں یہ شب براءت بھی عطا فرما دی اور رمضان بھی اللہ کے فضل و کرم سے کریم. رمضان سے 15 دن پہلے 14 دن پہلے اللہ تعالیٰ شب برات دے دیتے ہیں امت کو، اس کے بڑے فضائل ہیں. اس رات میں عبادت کو خاص طور سے اس رات میں خاص طور سے عبادت کا اور زیادہ ثواب ہے. لا تعداد انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں اس رات میں اللہ رب العالمین. اگر رات گزر چکی اور اس رات کے متعلق بیان پہلے ہونا چاہیے، لیکن پچھلے جمعہ کو تو میں حاضر نہیں تھا، سفر میں تھا، لیکن آئندہ کے لیے عرض کر دیتا ہوں. بہت اللہ تعالیٰ آئندہ پھر شب براءت عطا فرمائے. بہت سے لوگ اس میں کچھ غلط فہمی پیدا کر دیتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور سب حدیثیں ناقابل اعتبار ہیں اور نہ 15 شعبان کا روزے کی کوئی خاص اہمیت ہے، نہ اس رات کی عبادت کی کوئی خاص اہمیت ہے. عام راتوں کی طرح یہ رات بھی ہے اور عام دنوں کی طرح 15 شعبان کا دن بھی ہے، ایسا نہیں ہے. اور احادیث اس قلعے میں بہت ساری ہیں اور بڑے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. ان احادیث کے مجموعے سے اتنی بات واضح ہو جاتی ہے کہ شب برات کی رات میں عبادت کو خاص اہمیت حاصل، اور اگلے دن روزہ رکھنے کی بھی خاص اہمیت ہے. اور اس رات میں شب برات کی رات، اس کو شب برات کہتی ہے اس واسطے کہ برات کے معنی ہے بری کر دینا اور لوگوں کا بری ہو جانا. جو گناہگار ہیں، ہم جیسے گناہگار سیاہکار ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اس رات میں اللہ تعالیٰ ان کو بری کر دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں اتنے تعداد میں انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے جتنی ایک قبیلے کا نام لیا تو اس قبیلے کی بکریوں کے بال جتنے، تو بہت بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں. کوئی مغفرت کے مانگے دعا اعلان ہوتا ہے تو ہے کوئی مجھ سے مغفرت اور معافی مانگنے والا کے مجھ کو میں معاف کروں، اور ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے عافیت اور خیریت مانگنے والا کہ میں اس کو خیریت اور عافیت عطا کروں. اس رات میں
کی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول اور مغفرت بھی فرماتے ہیں لا تعداد مثالوں کا. البتہ کچھ لوگوں کے بارے میں ہے کہ ان کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی. ایک شرابی شراب کا دھت تھی, اس کی مغفرت کا وعدہ نہیں ہے جب تک وہ توبہ نہ کرے, چھوڑ نہ دے اس گناہ. اور ایک وہ شخص جو کینا پر بھر کسی سے کینا رکھتا ہو, دل میں کینا رکھتا ہو کسی کو سنا, اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی. تیسرا وہ شخص جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو, اس کی مغفرت بھی اس رات میں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما لے, توبہ کے دروازے کھولے ہوئے, توبہ کر لے تو سب کی مغفرت ہو جائے جو بھی توبہ کر لے. اس رات میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے لیٹ گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا برابر میں آرام کر رہی تھی, تو خود کہتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اٹھے, آہستہ آہستہ, اور پھر بہت آہستہ سے چارپائی کی پانٹی کی طرف سے اترے اور جوتے آہستہ سے پہنے, آہستہ سے چلے اور گزرے کا دروازہ کھول کر آہستہ سے پھر اس کو بند کر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عادت تھی کہ خود جاگتے تو کوئی ایسا عمل نہیں کرتے تھے جس سے بیوی کی نیند خراب ہو. بیوی جو جان چھڑکنے والی تھی شوہر پر, اس کی بھی راحت اور آرام کا اتنا خیال کہ اس کی نیند میں اپنا خلل نہ آ جائے, اس طریقے سے آہستہ آہستہ اٹھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ تو سمجھ رہے تھے کہ میں سو رہی ہوں, میں جاگ رہی ہوں. تو پھر کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چلی, تو آپ جنت البقیع کی طرف تشریف لے, مدینہ طیبہ کا قبرستان جہاں شہداء احد کی بھی قبریں ہیں, اور پھر آپ نے فرمایا کہ آج پندرہویں شعبان ہے, رات ہے. جبریل امین میرے پاس آئے تھے کہ میں جا کر ان شہداء کی قبر پر عیسیٰ علیہ السلام کروں اور دعا کروں, ان کے لیے دعا کروں. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ پندرہویں شب کو قبرستان جا کر اپنے عزیزوں دوستوں رشتہ داروں اور اہل محبت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کرنا بھی اس رات میں فی الجملہ ثابت. لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے جو بہت سے لوگ جس طرح دھیان نہیں رکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پورا عمل پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ لگا, یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہوتا کہ ہر شب برات میں ہر پندرہویں شعبان کو ہر سال آپ قبرستان جاتے تھے, بلکہ ایک مرتبہ کا ثابت. آئندہ کے لیے نہ آپ نے ترغیب دی ہے نہ آپ نے منع کیا ہے, تو اگر کوئی آدمی اس کی مستحب پر عمل کرنا چاہے تو عمر بھر میں ایک مرتبہ بھی قبرستان چلا جائے تو اس مستحب نفلی عمل کا ثواب اس کو مل جائے گا, نفلی عمل اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. لیکن بعد میں بھی اگر جائے تو ممانعت اس کی بھی نہیں ہے, مگر اس کو ضروری اور لازم نہ سمجھے اور ہر سال جانے کو سنت سے ثابت نہ سمجھے. چلا جائے کوئی بات نہیں، لیکن قبرستان پہ جا کر جو طریقہ سنت کے مطابق ہے قبرستان میں جانے کا، اسی کے مطابق جانا چاہیے ہمیشہ. جب داخل ہو قبرستان میں تو کہنا چاہیے السلام علیکم دار قوم المؤمنین و انا انشاءاللہ بکم لاحقون. اگر پورا یاد نہ رہے تو اس ایک وقت کا کہہ دیا السلام علیکم اتنا کہیں، اور جس کی قبر پر جانا اس کو جا کر بھی السلام علیکم کہیں گا. تو یہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھ لیں یا 11 مرتبہ قل و اللہ احد پڑھ لیں، اور کچھ یاد نہ ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں، اور ہاتھ اٹھائے بغیر اس مرحوم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو پڑھ. اور اس کے علاوہ جو کچھ قبروں پر جا کر لوگ کرتے ہیں، مشرکانہ اعمال کرتے ہیں، قبروں اہل قبر سے جو بزرگ ہیں ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں کہ مجھے بیٹا دے دیجیے، مجھے رزق دے دیجیے، میری مغفرت کرا دیجیے، یہ سب ناجائز ہیں، مشرکانہ حرکات ہیں، اس سے بچنا چاہیے. اور شب برات کا حلوہ بھی لوگوں نے بنا رکھا ہے، اور کچھ کریں یا نہ کریں تو نیک کام کریں یا نہ کریں، جو بد بورے بورے کام ہیں ان کو اختیار کر لیا بہت سے لوگوں نے، بجائے اس کے رات کو عبادت کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو. تو بعض لوگ آتش بازی کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ چراغاں کرتے ہیں، اور بعض لوگ حلوہ کھاتے ہیں. تو چراغاں کرنا کسی روایت سے ثابت نہیں بلکہ فضول خرچی ہے، اسراف ہے، اور آج کل تو بجلی کے قحط میں مبتلا ہے تو اور بھی زیادہ بڑا اسراف ہو چراغاں کرنا شب برات میں. اس طرح آتش بازی سوائے اس کے کہ گھر بھوک تماشا دیکھے والی بات ہے، اس سے کتنے واقعات ہر سال پیش آ جاتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، اور آگ نہ بھی لگے تو آتش بازی پر جو پیسہ خرچ ہوا، جو وقت خرچ ہوا، جو محنت خرچ ہوئی ایک مسلمان کی، یہ سب چیزیں بڑی قیمتی ہیں. پیسہ بھی مسلمان کا قیمتی ہے، وقت بھی قیمتی ہے، محنت بھی قیمتی ہے، وہ ایسے خرافات میں ہیں. پھر مشابہت ہندوؤں جب ترام کرتے ہیں تو مشابہت دیوالی میں، ہندو دیوالی ان کا ایک تہوار ہے، اس میں وہ چراغ کرتے ہیں. تو در حقیقت ہمارے یہاں بہت ساری بری عادتیں ہندوؤں کے قریب رہنے کی وجہ سے بھی پیدا آ گئی. ہندو ایک خاص تاریخ میں دیوالی کا تہوار مناتے ہیں اور اس کے اندر چراغ کرتے ہیں، تو مسلمانوں نے یہ حرکتیں بھی شروع کر دیں. جو مسلمانوں کو جن مسلمانوں کو دین کی معلومات نہیں ہیں وہ بیچارے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہیں آتش بازی کرتے رہتے ہیں، اس سے بھی نقصانات ہوتے ہیں. یہ سب باتیں مشرکانہ ہیں، ناجائز ہیں. اگر کوئی اور نیک کام نہ کر سکیں تو کم از کم اتنا ہی کر لیں کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر سو جائیں، اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیں، تو پوری عبادت پوری رات کبھی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، مگر گناہوں سے تو بچو. یہ تو بہت الٹی بات ہے، کافروں والی بات ہے کہ آدمی عبادت کے وقت میں ثواب کمانے کے بجائے اللہ کا عذاب کو دعوت دیتا رہے اور گناہوں کو دعوت دیتا رہے. اچھا بعض لوگ حلوہ بھی بناتے ہیں شب برات میں، بس حلوے کا کیا تعلق ہے شب برات سے؟ تو کیا عجیب منطق بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں، یا کون سے غزوے میں، ہاں غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہو گیا تھا، اس وقت آپ نے حلوہ کھایا تھا. تو جواب یہ ہے کہ بھائی دانت شہید ہو گیا تھا تو تمہیں کیا خوشی ہوئی کہ تم اس خوشی میں حلوہ کھاتے ہو؟ انہوں نے اگر حلوہ کھایا تو دانت شہید کرایا تھا اللہ کے راستے میں، تم نے تو دانت بھی شہید نہیں کروایا اور حلوہ کھا رہے ہیں. پھر یہ کہ الٹی بات یہ کہ غزوہ احد 12 شعبان 15 شعبان کو ہوا ہی نہیں تھا، اس کی تاریخ دوسری ہے، مہینہ بھی دوسرا ہے. اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے جہالت کی باتیں پھیلاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک اس رات میں شہید ہو گیا تھا، اس واسطے انہوں نے حلوہ کھا رہا تھا تو ہم بھی حلوہ کھاتے ہیں. تو اول تو یہ کہ بھائی تم مفت میں کیوں حلوہ کھاتے ہو، دانت شہید کرواتے ہو کہ اللہ کے راستے میں پھر حلوہ کھا لیتے. پھر 15 شعبان کی کیا خصوصیت ہے، 15 شعبان کو تو غزوہ احد ہی نہیں ہوا تھا، وہ جنگ ہی نہیں ہوئی تھی جس جنگ کے بارے میں تم کہہ رہے ہو. یہ جہالت کی باتیں. البتہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے کی بھی فی الجملہ بعض روایات میں فضیلت آئی ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا یہ بھی فضیلت والا ہے. بہت سارے علماء کرام ائمہ عظام سے تلا آ رہا ہے دن کا روزہ، اور بعض روایات سے حضرت علی کی روایت سے دن کا روزہ ثابت بھی ہوتا ہے، لیکن وہ روایت سند کا اعتبار سے بہت زیادہ قوی درجے کی نہیں ہے. اس بات سے یقینی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ روزہ مستحب ہے اس دن کا، لیکن ہر مہینے کی 3 تاریخیں 13ویں 14ویں 15ویں یہ ایام البیض کہلاتے ہیں، اس کا روزہ رکھنا تو مستحب ہے ہی ہر مہینے کی. تو شعبان کے روزوں کی تو اور زیادہ فضیلت احادیث میں آئی ہے. تو اگر آدمی اس دن کا روزہ اس حیثیت سے رکھ لے کہ یہ بھی ایام البیض کا روزہ ہے اور شعبان کے مہینے کا روزہ ہے تو اور بھی اچھی بات ہے. اس واسطے یہ روزہ بھی فضیلت والا ہے اور ہمارے بزرگوں نے اس کو بھی مستحب قرار دیا ہے. اور بھائی جو بات ہم پہلے بھی بار بار عرض کر رہے ہیں، اب ہم قومی طور پر ایک نافرمان قوم بنے ہوئے ہیں. ہماری زندگی مسلمانوں والی زندگی نہیں ہے، مسلمانوں والی زندگی نہیں ہے. بہت سے لوگ تو بیچارے نماز روزے سے بھی محروم ہیں، اور جو لوگ نماز روزہ بھی کر لیتے ہیں الحمدللہ یہ بھی بڑی نعمت ہے، لیکن ان میں سے بھی بہت سے لوگ نماز روزہ تو کر لیتے مگر جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں کرتے، غیبت کرنے سے پرہیز نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں چھوڑتے، معاہدے کے خلاف ورزی نہیں چھوڑتے، کم کام چوری نہیں چھوڑتے، ڈیوٹی پوری انجام نہیں دیتے، تنخواہ پوری لے لیتے ہیں. یہ سب گناہ کرتے ہیں، حرام خوری بھی کرتے ہیں. یہ حرام خوری تجارت میں دغا بازی، دھوکہ بازی، سرکاری دفاتر میں رشوت لینا، سود لینا، سود دینا، یہ سب حرام کام بھی چل رہے ہیں. اور ہم لوٹ مار، جس کو ہر جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ چل رہا ہے، جس کو طاقت ہو جاتی ہے وہ دوسرے کو لوٹنے کے لیے تیار ہے. کوئی ٹیٹی دکھا کر لوٹتا ہے، کوئی باتیں بنا کر لوٹتا ہے، اور کوئی کسی کا رشوت کے طور پر لوٹتا ہے. لوٹنے کے طریقے مختلف ہیں، کوئی سیاسی طریقے سے لوٹتا ہے، اوپر کے لوگ سیاست کراتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، یہ سب سلسلہ جاری ہے. اور یہ جو طرح طرح کے جو عذاب ہم پر آ رہے ہیں ہمارے گناہوں کی پاداش ہے، اور یہ خود یہ حکمران ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہوتے تو یہ حکمران بھی ٹھیک ہو جاتے، یا اچھے حکمران ہمارے پاس بھیج دیتے، لیکن ہم کس قابل ہیں؟ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی دیکھیں، ہمارا عمل اپنے گھر والوں کے ساتھ سنت کے مطابق ہے یا نہیں، مسلمانوں والا معاملہ ہے بھی یا نہیں، ہمارے عمل سے دوسروں کو تکلیف تو نہیں پہنچتی. ابھی دیکھا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ، اپنی بیوی کو اتنا تکلیف پہنچانے سے اتنی احتیاط کر رہے ہیں کہ کہیں آنکھ نہ کھل جائے عائشہ کی. کتنے ہم میں سے لوگ جو اپنی بیویوں کا اتنا خیال کرتے ہیں، راحت کا، آرام کا، اب بیویوں کا، اپنی اولاد کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے ماں باپ کا، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا ایک رواج بن گیا، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں کرتے، لیکن عادتیں اتنی خراب پڑ گئی ہیں ہمارے اندر کہ ہمارے عمل سے دوسروں کو تکلیف پہنچ ہی جاتی ہے. ایک طریقہ تھوڑا ہی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، دوسرے صاحب نے آ کر پیچھے نیت باندھ، وہ کھڑے ہو گئے، اپنے نزدیک تو وہ عبادت کر رہا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، لیکن اس کا تو راستہ روک گیا نا، ادھر بھی نماز پڑھ رہا آدمی، ادھر بھی نماز پڑھ رہا، پیچھے پیچھے بھی نماز پڑھ رہا، اب بیچارہ انتظار میں کھڑا ہوا، اس کا کوئی ارادہ نہیں کرتا گناہ تکلیف پہنچانے کا، مگر عادتیں بری پڑی ہوئی، گندگی پھیلا دیتے ہیں گھروں، کھانا پھل کھایا چن کے پھینک دیے، کسی کا پاؤں پھسلا گر پڑا چوٹ لگ گئی، کوئی پرواہ نہیں، یہ ایک گناہ تھوڑا، یہ فٹ پاتھوں پر دکانداروں کے قبضے ہیں، پیدل چلنے والوں کے راستے بند ہیں، وہ سڑک پر چلتے ہیں اور کچھ لے جاتے ہیں، یہ سب گناہ ہو رہے ہیں ہمارے یہاں، اور کوئی برائی بھی نہیں کہتا، برا بھی نہیں کہتا ان گناہوں کو، وہ وعدہ جھوٹا کر وعدہ کر دیا، ابھی ایک ساتھ اچھے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ، میں فلاں شہر سے آیا ہوں، اپنے محبت والے ہمارے ملاقات، میرا دل اصل میں کل صبح کو میں جا رہا ہوں فلاں ملک کے سفر پر، اور ابھی آج ہی میں رات کراچی، کل کراچی آیا تھا، تو آپ سے ملے بغیر جانا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں آنا چاہتا ہوں، کس وقت فون آیا، ظہر کے بعد 2 بجے کے بعد، 79 سال کے بڈھے کے پاس، جو تھک صبح سے کام کر کے دفتر میں 2 بجے تھک کے چور ہو گیا، کہ میں آپ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو بھی آ جاؤں، میں نے کہا بھائی اب تمہیں تو صبح سے کام میں لگا ہوا تھک چور، تھکان سے چور ہوں، تو اس وقت تو میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور شام کو آج کل مجھے بخار ہو جاتا ہے، ابھی تک چل رہا ہے بخار، شام کو ہو جاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے آپ آرام کر لیں، ہم عصر کے بعد آ جائیں گے، میں نے کہا بہت اچھا ہوگا، تشریف لائیے ضرور، میرا بھائی بھی ساتھ ہوگا، وہ دار العلوم دیکھ لے گا آپ کے ساتھ، یہ بتا دیا تھا میں نے کہ مجھے بخار ہے، شام کو بخار ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ وہ دار العلوم بھی دیکھ لے گا، میں نے کہا آپ آئیں گے تو مجھے خوشی تو بھی ہوگی، لیکن ایک بات ہے کہ دشواری بھی مجھے ہوگی، اچھا جانے پھر ایسا ہے کہ آپ کسی سے کہہ دیجئے وہ ہم آئیں گے اثر کے بعد، اور وہ ہمیں دار العلوم میں گھما دے، میں تو دیکھا، میرا تو دیکھا ہوا، میرا بھائی بھی دیکھ لیا، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، میں نے اپنے معاون سے ان کو ٹیلی فون دیا کہ ان سے آپ ٹیلی فون پر رابطہ کر لیجیے، یا آپ کو دار العلوم دکھائیں گے اثر کے بعد، تشریف لائیے، اچھی بات، اس کے بعد وہ ہمارے جن کی ذمہ لگا تھا کہ وہ مہمان کی خاطر تواضع بھی کریں گے اور دار العلوم بھی دکھائیں گے، وہ دفتر کھول کے، دفتر بند ہوتا ہے اثر کے بعد، اپنی ان کی ڈیوٹی کا وقت نہیں ہے، دفتر کھول کے اثر کے بعد سے لے کر مغرب تک انتظار کرتے رہے لیا، اور نہ ٹیلی فون، اور یہ کوئی جاہل آدمی نہیں تھا، پکے نمازی، نماز باجماعت کا پابند، دیندار بظاہر، اور تعلیم یافتہ، اور اونچے درجے کی تعلیم، دینی تعلیم بھی حاصل کی ہوئی، مگر عادتیں خراب پڑی ہوئی، اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس بیچارے کو جس کی چھٹی کا وقت تھا عصر سے مغرب تک کا، اس کا سارا وقت برباد کروا دیا انتظار میں، وہ دفتر کھول کے انتظار میں بیٹھا ہوا، یہ قسم کی تکلیفیں لوگ پہنچاتے ہیں، اور اس کو گناہ کا کام بھی نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب دیکھیں ہم سے بھی گناہ ہو گیا، وقت زیادہ ہو گیا، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں وقت نہیں دیکھا، وقت دھیان میں نہیں رہا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، خیر بھائی توبہ اور استغفار کا اہتمام کیا جائے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری کریں، خوشی منائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھنے کے بعد دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے رمضان تک زندہ رکھے تاکہ رمضان کی برکتیں مل جائیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محتاج سمجھتے تھے اپنے آپ کو رمضان کا، تو ہم کتنے محتاج ہیں، اللہ تعالی ہمیں رمضان کی استقبال کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی برکتوں سے مالا مال کر، السلام علیکم۔